الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ کہف کا جو ایک خصوصی تعلق ہے دجالی فتنے کے ساتھ اور اس کے ضمن میں جو احادیث نبویہ وارد ہوئی ہیں مزید برآں اس سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کیا مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے مجھے اتفاق ہے یہ چیزیں خاصی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں. آج ہمیں ذرا گہرائی میں اتر کر دجل کی اصل حقیقت کیا ہے اسے سمجھنا ہے اور اس دجالی فتنے کی اصل کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور سورہ کہف کے جو مختلف مضامین ہیں، مختلف حصوں میں جو مضامین اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں ان کا کیا گہرا ربط ہے اس اصل دجالیت سے، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے. میں نے اجمالاً یہ عرض کیا تھا کہ دجل کے لفظی معنی ہے فریب، اسی کے لیے ایک دوسرا لفظ جو ہے غرور ہے قرآن مجید کا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، غرور دھوکے کو کہتے ہیں. مغرور جسے ہم کہتے ہیں در حقیقت اس کا بھی مفہوم ہے، وہ دھوکے میں ہے اپنے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی شخص دھوکے میں ہے، اپنی اہمیت، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنا اقتدار، اس کے بارے میں اصل میں انسان جب اپنی اصل حقیقت کو نظر انداز کر کے ان چیزوں کی بنا پر کچھ اس میں ایک اپنے کچھ ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں کم چما دیگرے نیست، تو اس کے لیے لفظ غرور ہے مغرور. تو غرور کے معنی بھی ہے دھوکا اور دجل کے معنی بھی دھوکا. دجل میں اصل میں اس دھوکے کا ایک خاص پہلو ہے جو سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی حقیقت پر کوئی پردہ ڈال دینا. کوئی شے بری ہے، بدشکل ہے، اس کے اوپر کوئی خوشنما پردہ ڈال دیا گیا ہے، یا کسی شے کی اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے اس پر کوئی پردہ ڈال دیا گیا ہے، یہ دجل ہے. مثلاً یہ کہ آپ پیتل پر ملمہ کر دیں، اسے سونا قرار دے دیں، کسی اور دھات پر سونے کا پانی پھیر دیں اور دھوکہ دیں کہ یہ سونا ہے، یہ دجل ہے. تو اصل میں دجل ہے کیا، یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی کا جو اصل دجل ہے وہ یہ حیات دنیاوی ہے. ہمارا جو اصل گھر ہے، ہمارا جو اصل وطن ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے. ہم تو کہیں اور سے آئے ہیں اور یہ ہمارا بڑا عارضی سا بسیرا ہے. جب یہ دنیا انسان کو اپنے اندر اتنا گم کر لے اس درجے متوجہ کر لے کہ اسے یاد نہ رہے کہ میرا اصل گھر کون سا ہے، اسے یاد نہ رہے کہ میری اصل منزل کون سی ہے، وہ بھول جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، کہیں سے آئے ہیں. یہ خاکدان جو ہے، یہ عالم آب و گل، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تو ہمیں بس گزر جانا ہے، ایک راہ گزر ہے. انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں. وانا الیہ راجعون، ہر شے جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ عربی کا ایک بڑا پرانا مقولہ ہے، محاورہ ہے. انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے، اس لیے کہ اصل وہی ہے، وہیں سے آئے وہیں لوٹ جانا. لیکن اس عارضی جو ہماری زندگی کا یہ بڑا مختصر سا حصہ ہے، یہ عارضی قیامگاہ ہے، جب یہ انسان کو اتنا لبھا لے، اتنا اپنے اوپر رجھا لے، اپنے اوپر مفتون کر لے، عاشق کر لے کہ بس انسان اسی کا ہو کر رہ جائے، تو پھر یہی دنیا اصل میں دجال ہے. یہی ہے کہ جس نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے، یہی ہے کہ جس نے آپ کو اپنی اصل حقیقت سے غافل کر دیا ہے، یہی ہے کہ جس نے آپ کو اللہ سے بھی محجوب کر دیا اور آخرت سے بھی غافل کر دیا. یہ ہے اصل حقیقت جو ہے نفس دجل کی، اور جس دجل کا کہ ہم شکار ہوتے ہیں. البتہ جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، یہ جو دنیا جتنی حسین سے حسین تر ہو جائے گی، اتنا ہی اس کا دجل بڑھ جائے گا. اس اعتبار سے در حقیقت اس کا ربط ہے، اس عہد جدید میں سائنس کی ترقی نے اس دنیا کو جتنا حسین بنا دیا ہے، یہاں کی چمک دھمک، یہ در حقیقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. لہذا انسان اس کے فریب میں اب پہلے سے کئی گنا زیادہ جو ہے مبتلا ہے، اس کی دجالیت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. ورنہ جو اصل دجل ہے، اس کی اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت وہ تو یہ دنیا ہے اور حیات دنیاوی ہے، اگر یہ مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی بن جائے. جب تک یہ کیفیت نہیں ہے، دجل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی تو بڑی پیاری حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا دین نہیں ہے، وہ دنیا کی نفی نہیں کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ دنیا ہی تو کھیتی ہے، جس میں بو گے تو آخرت میں کاٹو گے. یہ دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں محنت کرنی ہے، یہاں تو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، کچھ اپنی قدر و قیمت جو ہے منوانا ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اگر انسان اس کو سمجھ لے کہ یہ دار المحن ہے، دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، تو پھر یہ دجل نہیں ہے، یہ فریب نہیں رہے گا. یا یوں کہیے کہ آپ نے اس کا فسو توڑ دیا، آپ نے اس کے دجل کا پردہ چاک کر دیا، اسی میں سارا امتحان ہے. وہ شعر اگرچہ ذرا کچھ تھوڑا سا اس کے اندر ابتذال کا پہلو ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. اللہ کی ذات مبارک، صرف یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر ایک نقاب ہے، اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں بٹھا لیا ہے. اس کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں، اس کی قدرت کے مظاہر، اس کی حکمت کے مظاہر، اس کے علم کے مظاہر. حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. یہ حق کے آثار ہے چاروں طرف. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یہ اسی ذات باری تعالی کی علم حکمت، اس کے مظاہر ہیں، اسی کا حسن و جمال ہے کہ جو اس کائنات میں ہر چہار طرف جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، معمور ہو رہا ہے. عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سبھے ظہور تیرا. اور ایک بڑا پیارا شعر اصغر گوندوی کا کہ ردائے لالا و گل پردے ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. اللہ تعالیٰ ہی چھپا ہوا ہے، کہیں اس نے اپنے اوپر ردائے لالا و گل، یہ جو پھولوں کے تختے ہیں، کہیں ان میں اپنے آپ کو چھپا لیا ہے. کہیں یہ رات کو جو آپ کو نظر آتا ہے ستاروں بھرا آسمان، تو ردائے لالا و گل پردے ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. تو یہ ہے معاملہ، اس کو پہچانے انسان، اس سے لو لگائے، اس سے محبت کرے، اسے محبوب حقیقی بنائے، اور پھر یہ کہ دار الآخرہ اس کو اپنی اصل منزل قرار دے، اسے یاد رکھے کہ جانا وہاں ہے، یہاں دل نہ لگائے، اس دنیا کو محبوب و مطلوب نہ بنائے، تو قطعاً کوئی فریب کی بات نہیں، پھر وہ حدیث نبوی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوگے تو وہاں کاٹو گے۔ لہذا اسلام میں تو عمل کے اوپر زور ہے، وہ نہیں ہے تصور کہ دنیا سے کٹ کر جا کر غاروں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر تپسیاں کرو، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اس کی مجدھار میں رہو۔ پھر یہ ہے وہ جو بڑا پیارا شعر ہے کہ درمیانے کارے دریا تختہ بندم کر دئی، بھاگ بھی گوئی کے دامن ترمک ان خوشیار باش، یہاں رہو اور اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دو، یہاں رہو لیکن اس دنیا کے جلووں سے مرعوب نہ ہو جاؤ، مسحور نہ ہو جاؤ، مبہوت نہ ہو جاؤ، بھول نہ جاؤ اپنے محبوب حقیقی کو، اور بھول نہ جاؤ اپنے اصل وطن کو جہاں سے آئے ہو اور جہاں تمہیں لوٹ جانا ہے، بلکہ محنت کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، جد و جہد کرو، بھاگ دوڑ کرو، اور اپنی قدر و قیمت منواؤ، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں۔ اب دیکھیے یہ جب حقیقت اوجل ہو جائے، دنیا مطلوب و مقصود بن جائے، دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے، دنیا کی محبت کے بہت سے مظاہر ہیں، مثلاً سب سے بڑا اور سب سے کروڑ جو اس کا مظہر ہے، جو بڑے گھٹیا ذہنوں میں آتا ہے، ظاہر بات ہے دنیا پرستوں کے بھی ذہنوں کے لیولز ہیں، مختلف ہیں، کوئی بہت گھٹیا قسم کا عاشق ہے دنیا کا، کوئی بہت اعلیٰ قسم کا عاشق ہے دنیا کا، وہ گھٹیا جو ہے وہ صرف دولت کا پجاری ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرف تو انسان دھوکے میں آیا اور دوسری طرف پستی میں بھی آ گیا، یہ دھوکا بھی کھایا اور انتہائی گراوٹ میں، انتہائی پستی میں، کہ دولت دنیا مطلوب و مقصود بن گئی، اس سے ذرا اونچی چیز ہے، ذرا سٹل انداز ہے اسی حب دنیا کا، ذرا لطیف انداز ہے اسی دنیا کے دجل اور فریب کے اندر مبتلا ہو جانے کا، اور وہ طاقت، غلبہ، اقتدار، یہ ذرا لطیف شے ہے، اس کے لیے نہ معلوم کتنے پاپڑ بیلتا ہے آدمی، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، کروڑوں روپے دیتا ہے ادھر سے ادھر، کروڑوں آج کل ہو رہے ہیں سنا، پہلے تو کبھی ہزاروں لاکھوں کی باتیں ہوتی تھی، اب تو کروڑ سے کم کا لفظ سننے میں نہیں آتا، یہ سب کیا ہے، وہ جو بھی وہ طاقت کا ایک کھیل ہے جو ہو رہا ہے، والی بال ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس وقت در حقیقت تو ان کا جو پاور بیس ہے وہ ان کی زمینداری ہے، جاگیرداری ہے، یا قبائلی سرداری ہے، لیکن والی بال میں پیسہ استعمال ہو رہا ہے، ورنہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت محنتیں کرتے ہیں، بڑی مشقتیں کرتے ہیں، پھر وہ پہنچتے ہیں ٹاپ پر۔ آپ کو معلوم ہے ہٹلر تو عام آدمی تھا، کوئی جاگیردار تو نہیں تھا، بڑی محنت کی تھی اس نے، بڑی مشقت کی تھی۔ مسولینی کیا تھا؟ اسکول ٹیچر، صرف ایک اسکول کا استاد، اس نے بڑی محنت سے اپنے قوم میں اقتدار حاصل کیا، تو اس میں بڑی مشقت ہے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تو یہ بھی، لیکن یہ حب دنیا، دنیا کی محبت، حب جاہ، حب اقتدار، حب قوت۔ ایک اس سے بھی اونچا سٹل انداز ہے اور زیادہ لطیف، اور وہ ہے شہرت کی محبت، مشہور ہو جاؤں، اور یہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں، کہیں علم کی بنا پر شہرت، کہیں میری دینداری کے چرچے ہو جائیں، میرے زہد اور تقویٰ کا جو ہے وہ چرچا ہو جائے، ڈنکا بن جائے، دھوم بن جائے، یا میری بہادری کا ڈنکا بن جائے۔ وہ حدیث یاد آ گئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت میں سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا اللہ کی عدالت، ان تینوں میں سے ایک بہت بڑا عالم تھا جس سے دنیا میں بہت علم پھیلا، دوسرا جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، دنیا میں اسے شہید سمجھا جا رہا ہے، تیسرا وہ تھا کہ جو بہت دولت مند تھا، اس نے خوب دولت لٹائی غریبوں میں بھی دین کے لیے، جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات دلوائے گا، تمہیں میں نے صحت دی، قوت دی، توانائی دی، تم نے کیا کیا، وہ جو دنیا میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے، جان دے دی، اللہ فرمائے گا نہیں، کیسا تھا تو نے جھوٹ بولا، ان کا قد قاتلتا، تو نے وہ جنگ اس لیے کی تھی، لیقال جری ان کہ کہا جائے بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، یہ بے جگری کے ساتھ جو تم لڑ رہے تھے اور آگے آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، تو اصل میں تو شہرت مطلوب و مقصود تھی، تم چاہتے تھے کہ تمہاری بہادری کے ڈنکے بن جائیں۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا دنیا میں، تعریف ہو گئی تمہاری، تمہارا مطلوب و مقصود تو حاصل ہو چکا، وہی مطلوب و مقصود تھا تمہارا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ جو شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں جھونک دیں۔ یہی حال اس بہت بڑے عالم کا ہوگا جس کے علم کا ڈنکا بجا، یہی حال اس بڑے سخی کا ہوگا جس کی سخاوت کے دنیا میں جو ہے وہ ڈنکے بجے۔ تو یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیے کہ مطلوب و مقصود جو بنتی ہے دنیا تو وہ کسی ایک ہی شکل میں نہیں ہے، اس کے بھی یہ تین لیولز ہیں۔ پہلا جسے میں نے کہا بہت کروڈ، بہت ہی پستی والا، معلوم ہوا کہ وہ دھوکے میں بھی آ گئے اور پستی کے مکین ہے، وہ تو ہے جو دولت کا پجاری ہے۔ اس سے آگے جو شخص اقتدار اور غلبہ اور دنیا کے اندر حکومت کا طالب بن کر آتا ہے، تیسرا وہ جس کے دل میں شہرت کی آرزو مچلتی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس کی شہرت ہو، لوگ اسے پہچانے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کی طرف انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں وہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ تو چھری سے ذبح کر دیا گیا، غالباً یہ الفاظ ہے۔ جس طریقے سے یہ آتا ہے کہ جو شخص کہیں سالس بنا دیا جاتا ہے، کہیں اسے حکم بنا لیا جاتا ہے، وہ بھی گویا کہ الٹی چھری سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی نازک ذمہ داری اس پر آ گئی کند چھری سے، اس لیے کہ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہو گیا اگر نیتن غلط نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک ہے، غلط فیصلہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ذرا سی جانبداری ہو گئی نیت کے اندر تو گئی۔ یہی معاملہ مجھے یاد آیا جس زمانے میں الہدا کا بہت شہرا تھا، اور میں جب جاتا تھا مثلا میں سوات جا رہا تھا، بچے وہ اشارے کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو پورے ملک میں نیشنل حکم پر وہ پروگرام جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، اور 15 مہینے تک ہر ہفتے الہدا آیا، 3 سال تک روزانہ میں ٹیلی ویژن پر ہوتا تھا، جبکہ وہ رمضان مبارک کا معاملہ ہوتا تھا، 30 دن یا 29 دن افطار سے متصل قبل، تو بے شمار لوگ واقف ہو گئے، اور میں نے اپنے کئی ساتھیوں سے کہا میں سخت اپنے آپ کو فتنے اور خطرے کے اندر دیکھ رہا ہوں، خدشہ اور اندیشہ، یہی چیز ہے کہ جو انسان کو برباد کر دیتی، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا امتحان ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت اصل دجل، سمجھ لیجئے کیا۔ اب آپ سورہ کہف میں دیکھیے، عجیب ہے ترتیب، شروع میں تقریباً 20-20 آیات کے فصل سے یہ مضمون آ رہا ہے، یہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک کھوٹا پہلے رکوع میں، ایک کھوٹا دوسرے رکوع میں، جیسے ہوتا ہے نا کہ دو کھوٹوں کے اوپر رسی ٹانگ دی گئی ہو اور پھر کپڑے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، تو یوں سمجھیے کہ ایک رسی تنی ہوئی ہے سورہ کہف میں، جس کا ایک سرا پہلے رکوع میں ہے، دوسرا سرا دوسرے رکوع میں، درمیان میں کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ وہ مضمون آتا ہے۔ پہلی آیت آیت نمبر 7 ہے جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے، ابھی میں نے وہی 4 مقامات جو ہیں انہیں چنا ہے تلاوت کے لیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا زیور بنا دیا ہے، زیبائش، زینت، آرائش، اب اس کے اندر دل لبھانے کی کیفیت ہے، انسان کو اپنے اوپر رجھانے اور فریفتہ کرنے کا سامان ہے یہ سارا، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والے، کون اسی کے طالب بن کر رہ جاتے ہیں، اسی کے عاشق بن کر رہ جاتے ہیں، یہی ان کی مطلوب و مقصود بن جاتی ہے، اور کون وہ ہے کہ جو یہاں رہتے ہوئے بھی ہمیں پہچانتے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت سب سے پہلی بات ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور یہ مضمون تقریباً وہی ہے کہ جو بہت سے حضرات کے ذہن میں آگے آؤ گا سورہ ملک میں، اس حیات دنیاوی کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا، اس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ بنایا ہی اس لیے، ورنہ ایک ہی مسلسل زندگی چلتی رہتی، اس کے اندر یہ ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، وقفہ کیوں ڈالا گیا؟ وقفہ اس لیے ڈالا گیا کہ ہمارا ایک طویل جو پروسیس ہے زندگی کا، جس کے بارے میں اقبال کا شعر بہت پیارا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ شام زندگی جو ہے یہ تو در حقیقت صبح دوام زندگی ہے، اصل دوام کی زندگی تو اب اس کے بعد آنے والی. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ جو ہے اس میں جو بریک ڈالا ہے، اس میں جو وقفہ ڈالا ہے، در حقیقت اس لیے کہ یہ جو ایک وقفہ رہ گیا ہمارا ادھر کا، یہ ایک امتحانی وقفہ ہے، اس میں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. اب امتحان جو ہے 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، لکھ دیجئے جو کچھ لکھنا ہے، بس اسی کے اندر لکھنا ہے، سٹاپ رائٹنگ، قلم رکھ دو. یہ امتحان 30 برس کا کہہ لیں، 40 برس کا کہہ لیں، 50 برس کا کہہ لیں. شعوری زندگی تو 50 برس سے زیادہ نہیں ہوتی آدمی کی، ایوریج آدمی 60-70 برس کا ہو تو یہ ہے کہ شروع کے 18-20 برس تو نکال دیجئے ابھی، تو 50-1 برس کی زندگی ہے. بس فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو نہیں ہے. ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہے اور ایک جو ہے 50 برس کا امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سورہ بوت میں فرمایا، اور یہاں فرمایا اس امتحان کے لیے ہم نے اس دنیا کو بڑا مزین کر دیا ہے، زیبائش آرائش، گہنا پہنایا ہے اس کو، اس کو زیور سے آراستہ پیراستہ کیا ہے، اس کا میک اپ کیا ہے ہم نے تاکہ امتحان شدید ہو، پتا تو چلے کہ کون اس کی تمام ٹیمپٹیشنز کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. دیکھیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضور نے بیان کیا، حضور کا ایک واقعہ ہے، حدیث نبوی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، تو حضور پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کسی چیز کو دھکیل رہے ہو. سامنے کوئی شے نہیں تھی، حضرت ابوبکر کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر سوال کیا کہ حضور یہ آپ کی یہ کیا کیفیت تھی؟ فرمایا کہ دنیا ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کی شکل میں میرے پاس آئی تھی اور میں اسے دھکیل رہا. یہ کیفیت ہے مالی ولی دنیا، دوسری حدیث تو میں آپ کو سنا چکا ہوں، مالی ولی دنیا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراک من استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکا، میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رکتا ہے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اس درخت سے اس کی کوئی مستقل دلچسپی نہیں ہے، کوئی وہ اس کا مستقل ڈیرا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہے، وہ اس کا وطن نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کن فی دنیا کا انہ کا غریب و عابر و سبیل، تم بھی دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، وطن نہیں ہے. ڈونٹ فیل ایٹ ہوم ہیئر، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا گھر ہے، بلکہ سمجھو کہ جانا تو وہاں ہے، گھر تو وہ ہے. البتہ یہ کہ ایک اجنبی کی حیثیت سے رہو، ایک مسافر کی حیثیت سے یہ راہ گزر ہے. تو یہی بات آئی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے. اگلی آیت تقریباً 20 آیتوں کے وقفے سے 28ویں آیت، یہاں حضور سے خطاب. حضور کا معاملہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ معاشرے کے اندر اصل اہمیت ہوتی ہے سرداروں کی، چودھریوں کی، قبائلی دور، یہ عام ابھی جمہوری دور آیا بھی نہیں تھا جہاں ایک ایک ووٹ کی قدر و قیمت ہوتی. ہمارے ہاں تو سر وہ ووٹ دکھاوے کا ہے، اصل تو انہی کے پاس قوت ہے. بہرحال وہ دور جو ہے قبائلی، اب اس میں قبائلی سردار جو چودھری ہیں ان کی اہمیت ہوتی تھی، تو حضور ان کی طرف التفات فرماتے تھے. کس لیے؟ تاکہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو ایمان کو تقویت ہو، اسلام کو تقویت ہو، مسلمانوں کو تقویت ہو، یہ بیچارے غریب اور غلام جو یہ چکی میں پیسے جا رہے ہیں مصائب اور شدائد کے اور پرسیکیوشن اور تشدد ہو رہا ہے، تو انہیں کچھ سہارا ملے گا. جیسے حضرت عمر اور حضرت حمزہ جب ایمان لائے سن 6 میں، تو سہارا ملا کہ نہیں ملا؟ تو صرف اس وجہ سے التفات ہوتا تھا. لیکن اس سے جو غربائے صحابہ تھے، فقرائے صحابہ، تو ان کو ایک شکوہ سا پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم جانثار ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہماری طرف وہ التفات نہیں ہے اور ان سرداروں کی طرف التفات ہے. وہی واقعہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ ہوا، جس پر کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گرفت بھی آ گئی قرآن مجید. عبس و تولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره. بہرحال وہ تو علیحدہ مقام ہے، اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی مضمون آیا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی صبر کیجئے، تھامیے اپنے آپ کو، روکیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو جمائیے اور ٹکائیے ان لوگوں کی معیت میں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اسی کی رضا جوئی جو ہے ان کی زندگی کا نصب العین بن گیا ہے. وہ غریب ہوا کریں، فقیر ہوا کریں، غلام ہوا کریں، اللہ نے انہیں چنا ہے آپ کی رفاقت کے لیے، تو وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو گویا کہ مصداق ہیں. ہو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، سب سے زیادہ چنے ہوئے تو یہی صحابہ تھے. تو واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا. اور آپ کی نگاہیں ان کی طرف سے ہٹ کر ان کی طرف نہ ہو جائیں جو دنیا والے ہیں اور دنیا دار ہیں اور پیسے والے ہیں اور دولت والے ہیں. اب یہاں پر الفاظ تو جو ہے بظاہر لفظی ترجمہ کیا جائے کہ آپ کی نگاہیں ان کی طرف سے ہٹ کر ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں دنیا کے طلب میں، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت کی تلاش میں. لیکن مراد کیا ہے کہ کہیں دیکھنے والوں کو یہ گمان نہ ہو. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ دیکھنے والے تو دیکھنے والے ہی ہیں، وہ تو دل کو تو چیر کر نہیں دیکھ سکتے. کہ یہ التفات ہے تو کس لیے ہے، توجہ اور عنایت ہے تو کس لیے ہے، ان کی طرف اگر آپ اتنا اپنا وقت انہیں دے رہے تو کس لیے دے رہے ہیں. لیکن دیکھنے والوں کو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں بھی شاید یہ دنیا کی چمک دمک جو ہے یہ کہیں کھب گئی ہے، شاید آپ بھی اسی کی اہمیت سمجھ رہے ہیں. تو بڑی اہم آیت ہے. یہاں بھی دیکھیے وہ زینت الحیات الدنیا، یہ ہے گویا کہ وہ 21 آیتوں کے بعد پھر وہ مضمون آیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پھر آگے چلیے، تقریباً 20 آیتوں کا، 19 آیتوں کا بائے گا فصل، آیت نمبر 46. اب یہاں بات کو ایک بہت ہی پلین سٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں، ایک سادہ بیان ہے، سادہ خبر ہے، خبریہ کلام. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا. لوگوں جان لو اچھی طرح، خوب حقیقت کو پہچان لو، یہ مال اور اولاد دنیاوی جو ہے یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، یہ دھوکہ ہے. اس کی کوئی اس سے زیادہ اہمیت تمہاری نگاہوں میں نہ آ جائے. المال والبنون، قبائلی زندگی میں بیٹوں کی بہت اہمیت تھی. اب تو زیادہ اولاد کو ویسے انسان جو ہے وبال جان سمجھتا ہے، یہ تو ویلیوز بدل گئی ہیں زمانے کے بدلنے کے ساتھ. اس لیے کہ اب تمدن ہے، پولیس پرچہ ہے، آپ کے لیے تحفظ کے سو در آئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا جس کے پاس بازو ہے اسی کی عزت محفوظ ہے، جتنے بازو ہیں اتنا ہی محفوظ. تو اس میں بیٹے جو تھے وہ در حقیقت انسان کی قوت کی بنیاد، اس کی عزت کے محافظ، یہ حیثیت بیٹوں کو حاصل تھی. مجھے لطیفہ یاد ہے کہ فیصل آباد کے ضلع میں جب لائی پور ہوتا تھا، جب میں پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، تو ہمارے ایک ساتھی یہ بتاتے تھے کہ واقعہ یہ ہے، وہ باجوا جاٹوں کا ایک گاؤں تھا، اس میں ایک صاحب کے 11 بیٹے، لیکن وہ 11 کے 11 اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے، اور کوئی ادھر کوئی ادھر، اور ویسے بھی پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ لٹھ بار تو نہیں رہتا. گاؤں میں اب مقابلہ ہوتا تھا دوسروں سے، اس کے کسی جو ان کا مد مقابل تھا، اس کے جو 2-3 بیٹے تھے وہ وہیں موجود، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی میرے 11 پڑھے ہوئے لے لے، مجھے 2 ان پڑھ دے دے. اس لیے کہ ان پڑھے ہوئے کا میں کیا کروں، میری جو عزت ہے گاؤں کے اندر اس کا تو روز جھیلا ہو جاتا ہے. تو بنون المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جان لو باقی رہنے والی چیزیں صرف وہ نیکیاں ہیں جو تم اس دنیا میں کما رہے ہو، وہ کہیں بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. امید کرو تو اگر کوئی خیر کا کام بنایا ہے تو اس سے امید کرو، اپنی امیدوں کو اولاد سے وابستہ نہ کرو، اپنی امیدوں کو مال و دولت سے اور جائیدادوں سے وابستہ نہ کرو. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اس کے بعد کے جو حصے ہیں وہ میں بعد میں ذرا عرض کروں گا، اب آخری سرے پہ چلے جائیے. ان تینوں آیتوں کو پھر ذہن میں رکھیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. پھر حضور سے خطاب میں ولا تعدوا عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا. پھر وہ ایک پلین سٹیٹمنٹ آف فیکٹس، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اب آخری جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، جو اس دھوکے میں آ گئے، جو اس فریب میں مبتلا ہو گئے، جن پر دنیا کا جادو چل گیا، جو دنیا پر فریفتہ ہو گئے، جو اسی کے طالب اور قاصد ارادہ کرنے والے اور محبت کرنے والے بن گئے، ان کا نقشہ ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یہ آخری رکوع میں یہ آخری کھوٹا ہے جس کے ساتھ یہ مرکزی مضمون کی رسی جو ہے بندھی ہوئی. اے نبی ان سے پوچھئے، کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. محنت اور مشقت تو اس دنیا میں ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے، وہ مسلمان ہو کافر ہو ملحد ہو، محنت تو ہر ایک کو کرنی پڑے گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں، مشقت تو ہر ایک کر رہا ہے. عمل جو ہے عربی زبان میں، فعل اور عمل میں فرق یہ ہے، فعل بھی کام کو کہتے ہیں، عمل بھی کام کو کہتے ہیں، لیکن فعل جو ہے اس کا اطلاق کسی بھی کام پر ہو جائے گا، چاہے مشقت طلب ہو چاہے نہ ہو، چاہے بل ارادہ کیا جا رہا ہو چاہے ویسے ہی بلا ارادہ انسان سے صادر ہو جاتا ہے، وہ بھی فعل ہے. عمل وہ ہے جو ارادے کے ساتھ کیا جائے، کسی مقصد کے لیے کیا جائے، جس میں محنت ہو مشقت ہو. وہ شعر یاد آیا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، یہ ہے عمل. اسی لیے عمل صالح کہتے ہیں، فعل صالح نہیں، عمل صالح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو وہاں فرمایا کہ محنت تو سب کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، لیکن کوئی گھاٹے میں رہتا ہے، کوئی نفے میں رہتا ہے، کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، کوئی خسارے میں ہے کوئی نفے میں ہے. تو سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ بالاخسرین اعمالا. یہ ہے گویا کہ افل التفضیل، سب سے زیادہ خسارے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے ان سے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے اپنی محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں جن کی سعی و جہد بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی دنیا کی زندگی. دنیا ہی مطلوب بنی، دنیا ہی مقصود بنی، بھاگ دوڑ کی، راتوں کو جاگے، مشقتیں کی، محنتیں کی، بیوی بچوں سے بھی دور رہے، کہاں پہنچے ہیں، کوئی ابو ظبی پہنچا ہوا اور کوئی کینیڈا پہنچا ہوا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، مشقتیں جھیل رہے ہیں، گرین کارڈ لینے کے لیے ایسے ہی جھوٹ موٹ کی شادیاں، سب کچھ کر رہے ہیں. مطلوب کیا ہے دنیا؟ کیا پایا؟ کیا حاصل؟ الذین ضل سعی، اب ضل کسے کہتے ہیں؟ بھٹک جانا. دیکھیے وہ جو شعر ہے، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. ہدف ہوتا ہے انسان کا زندگی کے اندر، جد و جہد کا کوئی مقصود ہوتا ہے، اور انسانی جد و جہد کا مقصود آخرت ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. لیکن جب وہ اپنے ہدف سے ہٹ گیا، وہ تیر تو چلا رہے ہیں لیکن وہ ہدف پر نہیں جا رہا ہے، وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، اہل و عیال سے جدائی بھی ہے، دوری بھی ہے، نہ معلوم کتنے رسک لے رہے ہیں، لیکن سب کچھ بھٹک کر رہ گیا، ساری کمائی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اکارت ہو گئی. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہی نقشہ ہے کہ جو اس کے دھوکے میں آ گئے، جو اس کے فریب میں آ گئے، جو اس عروج سے ہزار داماد ہی کے، یہ تو بڑی بڑھیا ہے، یہ ہزار داماد ہیں اس کے، اس کو محبوبہ بنایا ہوا ہے جس بے وقوف نے، تو در حقیقت وہ ہے جس کی ساری محنت جو ہے، ساری عمر کی کمائی اور ساری عمر کا سرمایہ متاع زیست، جان اور مال جس پر کھپا دی ہے، نچھار کر دی ہے، تو یہ ہے در حقیقت اپنے عمل اور اپنی محنت اور اپنی جد و جہد اور اپنی بھاگ دوڑ کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بھٹکے ہوئے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت کامیاب ہو رہے ہیں، کیا کہنے ہمارے، ہم نے تو اتنی جائیداد بنا لی، ہم نے اتنا ساز و سامان اکٹھا کر لیا، یا پھر وہی تینوں درجے رکھیے، میری شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے، یا یہ کہ دیکھیے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، آج میں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، یا فلاں ملک کی سربراہی جو ہے وہ آج میرے ہاتھ میں ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں کامیابی، جیسے رفتہ رفتہ کامیابی ہوتی ہے، اس کامیابی کے حوالے سے انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، در حقیقت ناکامی بڑھتی چلی جا رہی ہے، محرومی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو بھی جھٹلایا، انکار کیا، اور اپنے رب سے ملاقات کا بھی انکار کیا، جو ان کا عمل کا ہدف ہے اس کے اعتبار سے تجزیہ کر کے بتایا جا رہا ہے، چاہے زبان سے ہی اللہ کے ماننے والے ہوں اور محمد کے ماننے والے ہوں اور آخرت کے ماننے والے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں تکذیب کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے ماننے والے ہوتے تو دنیا ان کی مطلوب و مقصود نہ بنتی، اگر محمد کے عاشق ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دنیا پر نہ ریچھتے، اگر آخرت ہی ان کی منزل مقصود ہوتی تو یہ دنیا کے لیے اور دنیا کے ان تمام مظاہر کے لیے، وہ دولت ہو یا اقتدار ہو یا شہرت ہو، اس کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ہلکان نہ کرتے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کی آیات کا، قرآن کا ہر صفحہ بتا رہا ہے کہ اصل زندگی جو آخرت کی زندگی اور یہ اس کو نظر انداز کر کے، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرۃ، تم اس کو پسند کیے ہوئے ہو، اس کو محبوب بنا رکھا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، لہذا تم نے در حقیقت اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا ہے، اس سے ملاقات کا بھی انکار کیا ہے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو جو نماز روزہ یہ کر رہے ہیں ان میں سے کسی عمل کا دھیلے کا وزن ہماری میزان میں نہیں ہوگا، دیکھا یہ جائے گا اصل مطلوب کیا تھا، اصل مقصود کیا تھا، کس چیز کے لیے تم نے بھاگ دوڑ کی ہے، توانائیاں جو دی تھی کس کام میں صرف کی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو کھلا کھلا کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے تو وزن اعمال کا مسئلہ ہی نہیں، وزن اعمال تو اہل ایمان کا ہے نا، جن کے دل میں ایمان تھا ان کے عمل تو لیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو براہ راست جنت میں، اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو پھر سزا بھگت کے جنت میں سزا بھگت کے جانا ہوگا، تو وزن اعمال اہل ایمان کے لیے ہے، وزن اعمال کفار کے لیے نہیں، تو بظاہر یہ مومن ہوا کرے مسلم ہوا کرے، حقیقت میں کافر ہے، لہذا ان کے لیے ہم میزان کھڑی نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کے لیے ان کا بدلہ تو جہنم ہی ہے کہ براہ راست اسے بھی جھونک دیے جائے، بما کفروا، تو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو میرے رسولوں کو مذاق بنایا، مذاق ٹھہرایا، رسول کی زندگی کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ عاشق رسول جا کسی اور طرف رہے پڑھ رہے ناتے، یہ کیا ہے، یہ تو مذاق ہے، ٹھٹھا استہزاء ہے، مطلوب مقصود تمہاری دنیا ہے اور ناطے پڑھ کے سمجھ رہے ہو کہ بیڑا پار ہو جائے گا، اور ناطوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، در حقیقت استہزاء ہے یہ۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ شخص جس نے اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، کہاں تھا ایمان، یہ ہے وہ آخری قلعہ، بہت زوردار ہے یہاں تو، اب چونکہ نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے لہذا بہت پرجلال انداز بیان، اب یہ جو آپ نے چار مقامات اس سورہ مبارکہ کے جو آپ کے سامنے آ گئے جس سے متعین ہو گیا کہ یہ ہے در حقیقت اصل عمود ایکسس جس کے گرد اس کے مضامین جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں ریوالو کر رہے ہیں جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ایک اصول میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب اصل ڈگل جو ہے وہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی اور دنیا کی زیبائش اور آرائش ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہے, لیکن جتنی جتنی اس کی زیبائش اور آرائش میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی دجالیت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ دور دجالیت کا اس اعتبار سے کہ اس کے اندر اس کی زیبائشیں آرائشیں سامان آرائش سامان تعیش آدمی کے نگاہیں چکا چوک ہو جاتی کھیرا ہوتی. علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے کہ نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنگاڑی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. کھیرا انسان مبہوت ہو گیا, یہ اس کا دجل جو ہے گویا کہ پہلے کے مقابلے میں 100 گنا بڑھ گیا. اس دجل کی بھی ایک تیسری منزل ہے, اس کو اور نوٹ کیجئے. یہ اس دجل کا کلائمیکس ہے, اس کے دھوکے کا یوں سمجھیے کہ آخری اس کا جو معراج ہے دھوکے کی وہ کیا, وہ انسان کی ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ اس دنیاوی ترقی کو دلیل بنا لیا جائے کہ یہی بات حق ہے. اگر کسی شخص کے پاس دنیا میں دولت ہے مال ہے سرمایہ ہے عزت ہے چودراہٹ ہے تو وہ سمجھے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں, تبھی تو مجھے ملا ہے نا, گویا کہ میرا طرز عمل درست ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. گویا کہ اب یہاں وہ ریورس دلیل جو ہے وہ اختیار ہو رہی ہے, ایک طرف تو آپ اس کی وجہ سے دھوکے میں آئے اور اس دھوکے میں آ کر اسی کو آپ اس کی دلیل سے صحیح قرار دے رہے ہیں. چنانچہ اس سورہ کہف کے بالکل وسط میں 5 رکوع ہے, اس میں 2 اشخاص کا مکالمہ آیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا کلتا جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر. 2 اشخاص تھے جن میں سے ایک سرمایہ دار دولت مند, اور اس زمانے کی سرمایہ داری کیا ہوتی تھی, ہم نے اسے 2 باغات دیے تھے جس میں کہ انگوروں کی بیلیں بھی لگی ہوئی تھی, اور دونوں باغوں کے ارد گرد جو ہے وہ اونچے اونچے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے باڑ جیسے ہو کہ کوئی آندھی واندھی بھی اس باغ کو خراب نہ کرے, اس قدر خوبصورت باڑ ہے, اور اس سے بھی باڑ سے بھی انہیں کھجور مل رہی ہے. پھر دونوں ان باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی, غلہ بھی اگ رہا تھا, انگور بھی ہو کھجور بھی ہو غلہ بھی ہو, اور پھر یہ کہ ہم نے اس کے اندر چشمے رواں کر دیے تھے, اریگیشن کا بھی نیچرل بندوبست موجود, اور پھر یہ کہ باغ بھی اس وقت جو ہے وہ پھلوں سے لدا ہوا تھا. یا یہ کہ معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اسے جو انسان کا پھل ہے یعنی اولاد, ہم نے اسے اولاد بھی دی تھی. اب یوں سمجھئے کہ یہ نشہ اس کے دماغ کو چڑھنا شروع ہوا, یہ غرور کا نشہ, یہ وہی تو ہے غرور. دوسرا ساتھی کوئی دوسرا اس کا کوئی جاننے والا, وہ مرد درویش تھا, کہیں اس مرد درویش نے اس کو کوئی نصیحت کر دی کہ خدا کو پہچانو, خدا کو بھی یاد کیا کرو, آخرت کا بھی خیال کرا کرو, اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو غریبوں کا بھی حق ادا کیا کرو. اس کا جو جواب اس نے دیا ہے, فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. جواب دیا, وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا, اسی وقت مکالمہ ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کیا مجھ سے باتیں کرتے ہو تم, دولت میرے پاس سرمایہ میرے پاس اولاد اللہ نے مجھے دی ہے, تم جوتیاں پٹخارتے ہو اس دنیا میں, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, تمہارے پاس کوئی جائیداد نہیں, کوئی ساز و سامان نہیں, تم آئے ہو مجھے نصیحت کرنے کے لیے, مجھ پر نظر کرم ہے میرے رب کی, عنایت ہے, میں نہیں سمجھتا تم مجھے کس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو, میں نہیں سمجھتا کہ میرے یہ باغات جو ہیں کبھی برباد بھی ہو سکتے ہیں, میں نے سارا اہتمام کر لیا ہے, یہ باڑ لگائی ہے میں نے کھجوروں کی درخت, یوں ہی تو نہیں لگائی ہے, کوئی باد سرسر جو ہے وہ بھی میرے ان باغوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, تم کیا سمجھتے ہو. اور اس نے ایک بات آخری یہ کہی, اول تو میرا گمان ہے ہی نہیں کیونکہ آخرت واخرت ہونے والی ہے, تمام ساتھ قائمتن, کوئی یہ کوئی ڈھکوسلا سا معلوم ہوتا,
لیکن ولئن رددت الی ربی، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، مجھے وہاں اس سے بھی بہتر ملے گا. اس لیے کہ جب یہاں سب کچھ دیا ہے، دیکھیے آپ کے اللہ کا انکار نہیں ہے، رب کا انکار نہیں ہے، کسی دیوی دیوتا کا بھی خیال نہیں ہے، صرف یہ کہ ایک شخص جو ماننے والا اللہ ہی کا، لیکن وہ اس دنیا کے دھوکے میں آ کر، فریب میں آ کر، اس کی دولت، اس کی زیبائش و آرائش جو ہے، اب اس کو وہ دلیل ٹھہرا رہا ہے اپنے حق پر ہونے. جب مجھے یہ سب کچھ ملا ہے تو میں یقیناً صحیح راستے پر ہوں، یقیناً مجھ پر میرے رب کے نگاہ کرم ہے، عنایتیں ہیں. یہ تو بہت زیادہ گمراہی کی بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھ پر فلاں دیوی کی نظر کرم ہے، اس کا کوئی ذکر اس رکوع میں نہیں. در حقیقت یہ شرک ہے، مادہ پرستی کا شرک. جب انسان اس دنیا ہی کو مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے، دنیا پرستی، مادہ پرستی، شہرت پرستی، دولت پرستی، یہی تو پرستش ہے، ان کو ہم نے شرک کے دائرے سے خارج کیا ہوا ہے. اقبال کا وہ شعر بہت عمدہ ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو اندر بتخانے آباد ہوتے ہیں، باہر کے بتخانے جو ہیں وہ اگر تم نے توڑ بھی دیے، ذرا اندر کے بت توڑو. اچھا، اسی دلیل کو آج دنیا میں آپ سمجھیے، یہ دجالیت جب اپنی انتہا کو پہنچی ہے تو ہمارے ہاں ایک کثیر تعداد میں لوگ وہ ہیں جنہوں نے مغرب کی اس مادی ترقی کو دلیل بنایا ہے ان کی تہذیب کے صحیح ہونے کی. ہم لوگ خامخواہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا اللہ رسول کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ تو ہیں ابھی قیامت تک یہ استنجے کے ڈھیلے ہی گنتے رہیں گے اور وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں. صحیح تمدن ان کا ہے، صحیح تہذیب ان کی ہے، صحیح نظام ان کا ہے، صحیح بات ان کی ہے. وہی بات جو کہی تھی اس شخص نے، انا اکثر من کم عالم واس و نفرا، میں ہوں زیادہ اپنی نفری کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے، دولت میرے پاس، میں نے سارا ساز و سامان فراہم کیا ہے، تم کون ہو یہ جوتیاں پٹخارنے والے اور مجھے نصیحت کرو تمہارا منہ. آج وہی دجالیت اس تیسری انتہا کو پہنچی ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. یہ خیرہ ہو جانا، چندیا جانا برا ہے، یہ بھی نہ سمجھیے کہ مغرب میں جو کچھ ہے غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہے، وہاں صحیح باتیں بھی ہیں، وہاں اچھی باتیں بھی ہیں، ان کی اچیومنٹس بھی ہیں، انہوں نے بڑی جد و جہد سے قوانین قدرت کی دریافت کی ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے، وہ چیزیں باطل نہیں ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، انہوں نے بڑی طویل جد و جہد سے انسانی حقوق کا تصور جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اصل میں تو ہمارا تھا لیکن ہم تو بھلا بیٹھے، ہمارے ہاں تو پھر وہی ملوکیت اور وہی سرمایہ داری، وہی جاگیرداری آ گئی. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستیں. چیزیں ہماری تھیں لیکن ہمیں تو اللہ نے عطا کر دی تھی، انہوں نے خود اس کو اپنی محنت اور مشقت اور قربانیوں سے اچیو کیا. انسانی حقوق کا تصور ہے، چاہے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل ہے، ٹرائل اینڈ ایرر کا میتھڈ ہے، کوششیں کر رہے ہیں، ایک تجربہ اور ناکام ہوا، دوسرا تجربہ، دھکے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک آنکھ بند ہے، وہی کی رہنمائی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، لیکن ہوا کیا ہے، جب نظر خیرہ ہو جاتی ہے تو پھر آدمی میں صحیح و غلط کا امتیاز نہیں رہتا. یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اور اب بھی کرنا چاہیے کہ مغرب میں جو کچھ صحیح ہے اسے اختیار کریں، جو کچھ غلط ہے اسے رد کریں. خود ما صفا داما قدر، لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے ہوش و حواس قائم ہو، ذہنی توازن برقرار ہو، اس کو اندر اپنے اوپر بھی کچھ اعتماد ہو، اور جس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک چکی ہو، مرعوبیت طاری ہو چکی ہو، ڈیفیٹس مینٹیلٹی ہو، نگاہیں خیرہ ہو چکی ہو، نظر چنجھیا گئی ہو، تو وہ دھوکہ کھاتا ہے، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے. یہ ہے در حقیقت اس وقت جو کیفیت ہے، جس کو اقبال نے شعر میں کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. تو یہ ہے وہ دجل اصل میں. اور جدید تہذیب نے یا جدید سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو بھی ایڈوانس ہے انسان کا، جو پیش رفت ہوئی ہے، پیش قدمی ہوئی ہے، جن میں اصلاً کوئی شے غلط نہیں تھی، لیکن اس نے دجالیت کو اس نقطۂ عروج پر پہنچا دیا ہے، کلائمکس پر پہنچا دیا ہے، جس کی میں نے یہ تین منزلیں آپ کے سامنے پیش کی. اصل دجل تو حیات دنیاوی اور اس کا مطلوب و مقصود بن جانا ہے، اصل دجل تو یہ. اس میں اضافہ ہوتا ہے جب دنیا کی زیبائش اور آرائش کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے، مزید اضافہ ہوتا ہے جب اسی کو اپنے طرز عمل کی صحت اور اپنے نظریات کی درستی کی بھی اساس بنا لیا جاتا ہے. یہ ہے تین لیولز اس کے ارتقاء کے، اور ہم اس وقت بحیثیت ایک وحدت کے، پوری نوع انسانی جو ہے ایک ایز اے ہول، دی ہیومن ریس ایز اے ہول، اس وقت اس دجل کی اس انتہا پر پہنچے. اب ذرا اس میں جو ہدایت کے مراتب ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا جلدی میں اس سورہ مبارکہ کے چند اور مضامین کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، اور اس دجل کے پھندے سے نکلنے کے لیے بھی درجہ بدرجہ، لترکبن طبقاً عن طبق، ایک دم نہیں نکل سکو گے، یہ تو تہ بر تہ دجل ہے، ایک تہ کے بعد دوسری تہ، دوسری کے بعد تیسری تہ ہے، یہ درجہ بدرجہ جو ہے دجل جو ہے اس کی منزلیں ہیں، تو تدریجاً نکلنا ہوگا. پہلی بات یہ، یہ بات ہر آن ہر وقت مستحضر رہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک، اور انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ سورۃ الکہف، ایک ہی مضمون، یہ دوسرا درجہ ہے اور یہ بہت اہم ہے. اس دنیا میں جو انسان کے اوپر حالات وارد ہوتے ہیں، ان میں کبھی نرمی بھی ہو سکتی ہے، کبھی سختی بھی ہو سکتی ہے، کبھی افلاس اور احتیاج بھی انسان کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے، کبھی غنا دولت کلندری یہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی تنگی کبھی کشادگی، کبھی انتہائی بے چارگی قسم پرسی، کبھی ایک بڑے اقتدار اور بڑی حکومت کا سربراہ ہونا، لیکن یہ ساری کیفیتیں برابر ہیں اس اعتبار سے کہ یہ امتحان ہے. یہاں کی عزت عزت نہیں، یہاں کی یہ ظاہری ذلت ذلت نہیں. یہ بات جو ہے اس سورہ مبارکہ میں تو بتائی گئی دو بڑے اہم واقعات کے حوالے سے. ایک شروع ہو جاتا پہلے رکوع کے ختم ہوتے ہی، بلکہ پہلے رکوع کی آخری دو آیتیں بھی اسی سے متعلق ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور چلتی ہے پھر یہ دو تین رکوعوں پر پھیلی ہوئی بحث، اور ایک آخر سے پہلے ہے لاسٹ بٹ ون. یہ دو کیفیات ہیں اس دنیا میں جو انسان، اب یوں سمجھئے ایکسٹریمز ہیں، ان کے درمیان بے شمار کیفیات ہو سکتی ہیں، دغدغاری ہو سکتے ہیں. ایک وہ بے چارگی اہل ایمان پر طاری ہوئی کہ کچھ اہل ایمان اور موحدین نے جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، ورنہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا دنیا کے اندر. یہ اصحاب کہف کا واقعہ، غلبہ کفر کا ہے، شرک کا ہے، اللہ نے ان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اتنی جرت بھی عطا کر دی ہے کہ عین دربار میں کھڑے ہو کر کہا ہے لن ندعو من دونہ، اللہ کے سوا ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے، ہم تو صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. اب وہ بادشاہ نے جو کہ مشرک ہے کافر ہے، مہلت دیے چند دنوں کی تمہاری جوانی پر ترس کھا کر تمہیں مہلت دے رہا ہوں، اگر تائب ہو جاؤ تو جان بخشی ہوگی ورنہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے. اب اس حال میں وہ کیا کریں گے، لہذا وہ جاتے ہیں فاو الکہف، جاؤ اب کسی کہف میں کسی غار میں پناہ دے، رب تمہارے لیے کوئی راستہ بنا دے گا. تو گویا کہ اس درجے قسم پرسی کا عالم ہے کہ جان بچانے کے لیے ایک کہف میں جا کر انہوں نے پناہ دیا، لیکن انہیں اللہ نے زندہ جاوید کر دیا، ان کی یادگار دی اسٹوری آف دی سیون سلیپرس، یہ آپ کو رائز اینڈ ڈکلائن آف دی رومن امپائر کے اندر بھی مل جائے گی، اور یہی قرآن مجید میں بھی ہے، کئی سو برس تک سوئے رہے، جگایا کب جبکہ انقلاب آ چکا تھا، اب وہی جس دعوت پہ وہ لوگ جو انہوں نے قبول کیا تھا اور مجرم ٹھہرائے تھے اب اس کا غلبہ تھا. حالات بدل جاتے ہیں. یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے, میں تفصیل میں تو اس کو جا نہیں سکتا. دوسری انتہا ذوالقرنین کی ہے. یسألونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکنا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا فرمایا, غلبہ عطا فرمایا, حکومت دی, ہر طرح کا ساز و سامان فراہم کر دیا. یہ وہ کیخورس یا سائرس ہے جن کی 2500 سالہ برسی شہنشاہ ایران نے, میرا خیال ہے کہ 15-20 سال ہوئے جب بنائی تھی, اور وہ اصل میں ایران کی عظمت کا نشان ہے. انہوں نے دو حکومتیں تھیں, یہ ایک 1200 اور دوسری میڈیا, اور دونوں کو جوڑ کر بنایا تھا سلطنت ایران, اور اس کے بعد سے ایران کی عظمت رہی دنیا میں. اور یہی وہ ہے کہ جنہوں نے بیبیلونیا پر حملہ کر کے اور پھر وہاں اجازت دی تھی یہودیوں کو کہ جاؤ اپنا یروشلم آباد کر لو. کیونکہ ہم پہلے وہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ سارے واقعات جو ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. اسی لیے یہود نے سوال کروایا تھا یہ قریش مکہ کے ذریعے سے, امتحان لو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھو. تین سوال تھے, روح کی حقیقت کیا ہے, اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اصحاب کہف کون تھے, یہ سورہ کہف میں پہلے رکوع کے بعد, اور ذوالقرنین کون تھا, یہ سورہ کہف میں آخری رکوع سے پہلے. یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھی. اور در حقیقت ان کی دلچسپی اسی لیے تھی کہ ان کا جو دوسرا دور آیا دنیا میں اقتدار کا اور عزت کا اور غلبے کا, تو وہ سب سے بڑے جو ہے زیر بار احسان تھے اس سائرس کے یا کیخورس کے. اور وہ بہت نیک بندہ تھا اللہ کا, یقیناً کسی نہ کسی نبی کا وہ پیروکار تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں حالتیں, ایک اس انتہا کی, ایک اس انتہا کی, ایک وہ جس نے شرق اور غرب کی مہمیں سر کی, کبھی مشرق کی طرف چلا تو جہاں تک قرآن کہتا مطلع الشمس, کہیں مغرب کی طرف چلا ہے تو مغرب الشمس. یوں سمجھئے کہ اس وقت یہ جو معلوم دنیا تھی اس کے مشرق و مغرب کی طرف اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کی. اور پھر ایک اور جو ہے ثم اتبع سببا, پھر ایک اور جو ہے شمالی جانب میں یاجوج و ماجوج کی سرحد پر جا کر انہوں نے وہ سد ذوالقرنین بنائی. یہ پورا ذکر قرآن مجید میں ہے. اس وقت جو ہے صرف میں اس کا جو انڈر لائن آئیڈیا ہے, جو تھیم ہے, اور سورہ کہف کے مضامین سے رب نے وہ بیان کر کہ دنیا میں امتحان انسان کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں امتحان ہیں. یہ نہ سمجھو کہ جس کے لیے یہاں مشکل آ گئی ہے گویا کہ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا. یہاں کی ذلت ذلت ہے ہی نہیں, وہ تو وہاں کا معاملہ ہوگا. کیا پتا یہی وہاں پر انہی کے سروں پر تاج رکھے جائیں قیامت کے دن. اور جنہیں یہاں پر کچھ دے دیا ہے یہ نہ سمجھو کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جہنم کا ایندھن بننے والے. یہ دونوں کیفیات ہو سکتی ہیں دونوں کو. تم سمجھو کہ یہ حالت ہے امتحان. چنانچہ سورہ فجر میں بالکل وسط میں 30 آیتوں پر مشتمل ہے سورت الفجر, اور آیت 15 آیت نمبر 16 یہاں پہ جڑیں گی دونوں بالکل وسط میں. وہاں بھی یہی حقیقت آئی ہے, فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اسے دولت دیتا ہے, نوازتا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اب بتائیے اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ, عزت نہ سمجھو اسے, امتحان سمجھو. واذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. جب اسے امتحان اس کا لیتا ہے اس شکل میں کہ اس کے رزق میں کچھ تنگی کر دیتا ہے, ناپ تول کے ساتھ دیتا ہے, تو کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کر دیا. اسے ذلت نہ سمجھو, یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان. یہ دونوں حالتیں, سردی گرمی, نرمی سختی, یہ در حقیقت ایک ہی امتحان کے دو پرچے ہیں. بلکہ اس دوسری بات کے ضمن میں ایک ضمنی شے اور سمجھ لیجئے. عام انسانوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ سختی والا امتحان زیادہ سخت ہے, نرمی والا امتحان نرم ہے. دولت ہو, آسائش ہو تو امتحان جو ہے آسان ہے, اور فاقہ ہو اور فقر ہو تو امتحان جو ہے وہ سخت ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. اس لیے کہ جہاں فراوانی ہوگی, آسائش ہوگی, وہاں غفلت کاری ہوگی. جہاں احتیاج ہوگی اور جہاں پر مشکلات ہوگی, وہاں انسان لا محالہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا, پکارے گا. تو نتیجے کے اعتبار سے یہ امتحان یہ آسان ہے. یہ احتیاج والا اگر ہے, اگر کوئی مشکل والا ہے، اگر کوئی تکلیف والا ہے، یہ آسان پرچہ ہے، وہ مشکل پرچہ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، جیسے تیسے وقت گزر جائے، کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، یہ بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو لیکن غافل کر. اور یہی امام احمد ابن حنبل کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ان پر کوڑے برس رہے تھے اور وہ مار ماری جا رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو بلبلا اٹھتا، تو کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا. جب حکومت بدل گئی، وہی نقشہ اصحاب کہف والا، پہلے حکومت پرسیکیوشن کر رہی تھی، اب وہی حکومت جو ہے حکومت پر اب کوئی اور ہے، انقلاب آ چکا ہے. امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں انقلاب آ گیا. اب دربار خلافت سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک آیا ہے ایلچی کہ یہ خلیفہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. اب رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. یہ امتحان زیادہ سخت ہے. اور اسی کو ہمارے صوفیہ، جو بھی صوفیہ کیا، جو بھی جو اندر کچھ بیدار ہے، جن کا جن کے اندر کا شعور بیدار ہوتا ہے، جو حقائق پر نظر رکھتے ہیں، جن کی معارف پر نگاہ رہتی ہے، وہ گھبراتے ہیں اسی وقت ہیں. اسے استدراج کہتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ جو لوگوں کا رجوع ہو رہا ہے اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ میری طرف بڑھ رہی ہے، یہ جو میرا نام جو ہے یہ بہت ہی اچھل گیا ہے، اے اللہ کہیں یہ میرے لیے آزمائش، میری تباہی کا پیش خیمہ نہ بن جائے. استدراج تو نہیں ہے کہیں، گھبرا جایا کرتے ہیں. اس سے وہ بہتر ہے کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، کوئی پہچاننے والا نہ ہو. لیکن بہرحال وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. ایک باطنی کیفیت کی حیثیت سے یہ بات صحیح ہے، لیکن حکم ہے یہ ہمیں یہی ہے، یہی رہو، جدوجہد کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اندر لگے رہو. کبھی ایسے کسی خیال سے، اس جدوجہد سے دستکش ہو کر بیٹھ جانے کی اجازت نہیں. نیڈ دی چیلنج، جو بھی چیلنج ہے، خارجی ہو داخلی ہو، وہ جس نوعیت کا بھی ہو برداشت کرو، جھیلو، مقابلہ کرو. تیسری حقیقت جو ہے، جو اس سورہ مبارکہ میں یہ جو دجل کے درجہ بدرجہ جو مراتب ہیں اس سے درجہ بدرجہ نکلنے کے لیے تیسری حقیقت جس کو روشن کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں خیر و شر کی ایک طاقت تو وہ ہے جو تمہارے اپنے اندر ہے. نفس ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء. روح ہے، روح کا جو مسکن ہے وہ قلب ہے، یہ تمہیں خیر کی طرف بلانے والے ہیں. اندر بھی ایک کشمکش ہے، ہر انسان محسوس کرتا کہ نیکی اور بدی کا معلوم ہوتا ہے، ایک میدان کارزار ہے میرے اپنے اندر. لیکن خارج میں بھی قوتیں ہیں، ایک قوت ہے شیطان اور اس کی ذریت مانوی اور سلبی، انسانوں میں بھی اس کے پیروکار اور جنات میں بھی جو اس کے ایجنٹ ہیں، وہ تمہاری تباہی کے در پہ ہے. تمہیں گمراہ کرنے پر انہوں نے گویا کہ قسم کھائی ہوئی ہے. ساتویں رکوع کے اندر اس کی بات آ گئی، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا أَتَتَّخِذُهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم اس شیطان لعین کو اور اس کی مانوی اور سلبی ذریت کو مجھے چھوڑ کر انہیں دوست بنا رہے ہیں؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے دشمن. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا برا بدلہ ہے جو انہیں ملا ہے، کیا تبدیل کیا انہوں نے، کیا چیز ہاتھ سے دے کر کیا لی، میری دوستی چھوڑی، ان سے پیگے بڑھائی. میں نے اشرف المخلوقات بنایا، میں نے اس شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو اس لیے کہ تمہارے جد امجد آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا، آج تم اسی کو اور اس کی ذریت سلبی و مانوی کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہو. اتتخذونہو وذریتہو اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. اور اگلے رکوع میں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، خیر کی قوت بھی موجود ہے، ہمارے انبیاء کرام آتے رہے، وہ تمہیں راہ حق کی طرف بلاتے رہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، اب یہ اس امت کا کام ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہی تبشیر اور انذار اب اس امت کو جاری رکھنی ہے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدا. اے محمد، ہم نے اس قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر رواں کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دیں اور خبردار کر دیں ان کو، یہ جھگڑالو قوم جو ہے جو بات ماننے سے انکار کر رہی ہے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اور چوتھی اور آخری بات، یہ دو رکوعوں پر پھیلی ہوئی بحث ہے، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی سرگزشت بڑی طویل ہے. اس میں سے یوں سمجھیے کہ پردہ اٹھا کر ہمیں دکھا دی گئی ہے حقیقت. اب تو سمجھ لو بات کو، ابھی تک جو باتیں میں نے عرض کی وہ اصولی تھی، وہ فلسفیانہ تھی. یہ دنیا دار الامتحان ہے، نمبر ایک. نمبر دو، نرمی سختی، گرمی سردی، تنگی کشادگی، یہ سب امتحان کے پرچے ہیں، برابر ہیں. بلکہ صرف برابر نہیں، سختی والا پرچہ نرم ہے اور گرمی والا پرچہ سخت. نمبر تین، یہاں پر ایک کشمکش ہے، تمہیں برباد کرنے کے لیے تمہارا نفس ہمارا اندر سے زور لگا رہا ہے، شیطان اور اس کی ضروریت مانوی اصول بھی باہر سے زور لگا رہی ہے. لیکن اللہ نے تمہیں اس کشمکش خیر و شر میں تنہا نہیں جھونک دیا، تمہارے اپنے اندر بھی تمہاری اپنی روح میں سے بھونک دیا ہے جو تمہیں خیر کی طرف، بلندی کی طرف بلانے والی ہے. اور خارج میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ، اپنی کتابوں کا اور وحی کا وہ نور جو ہے وہ نازل کر دیا. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جو بھی حوادث دنیاوی ہیں، جو واقعات ہیں، ان کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تم ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہو، ہمیشہ باطن پر نگاہ رکھو. اس کو تین واقعات کے حوالے سے واضح کیا ہے تاکہ ڈاؤن آن دی گراؤنڈ جو لوگ فلسفیانہ بحث جو ہے ابھی ان کے ذہن میں پوری طرح نہیں اتر پاتی، ان کی وہ سطح نہیں ہے، تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، ان واقعات سے سمجھ لو گے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے کسی بندے کے پاس. یہ تفسیری مسائل ہے، میں اس وقت تفسیر نہیں کر رہا، درس نہیں دے رہا کہ میں بتاؤں یہ حضرت خضر کون تھے کون نہیں تھے، کیا رائے ہیں. بس بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس، جسے اللہ نے خاص اپنے پاس سے ایک علم عطا فرمایا تھا. اور یوں سمجھیے کہ قضاء و قدر کے فیصلے جو ہیں ان کی تنفیذ میں، وہ بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ میں، یوں سمجھئے کہ اس کی سول سروس کا کوئی عہدے دار ہے. حضرت موسیٰ کو بھیجا، جاؤ ہمارے بندے کے پاس کچھ دیر رہو، کچھ حقائق کی تعلیم حاصل کرو. معلوم ہوتا ہے بالکل نوجوانی کا دور ہوگا، جبکہ ابھی زیر تربیت انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نہ معلوم کیسے کیسے تربیت دلواتا. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کروایا ابراہیم کو. تو وہ زیر تربیت ہیں ابھی کہیں، تو ایک جو ہے ان کی تربیت کا ایک لیسن انہیں کسی ایک کے پاس بھیجا ہے کہ جا کے ذرا حاصل کرو، کچھ دیر ان کے پاس رہو. یہ گئے اور جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا تم میرے ساتھ کیسے رہو گے، میرے باتوں پر تم صبر نہیں کر سکو گے. کہ نہیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. اب ہوا کیا کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے دونوں، اور اس کشتی بیچارے کوئی مزدور تھے جو دریا میں کام کرتے ہیں، اور وہ جو صاحب تھے ساتھی، انہوں نے اس کا ایک تختہ جو ہے وہ کھیڑ دیا. کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی، یا عیب دار تو ہو گئی، جس طرح بھی ہوا ان غریبوں نے کشتی کو تو بچایا. لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ فوراً جلالی مزاج کے آدمی، یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا غلط حرکت کی، ان کو ڈبونا چاہتے سب کو. انہوں نے کہا دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے بات نہیں کرو گے، اچھا ٹھیک ہے چلیے. آگے چلے، ایک کوئی نوجوان نظر آیا، اسے اس نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ پھر کہاں صبر کرنے والے، اب قتلتا نفسا زکیتا بغیر نفس، یہ کیا کیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے اسے قتل کر دیا. پھر انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ آپ بات نہیں کریں گے، چلیے. آگے گئے تو ایک بستی کے اندر، پہلے گئے تو وہاں بستی والوں سے چاہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجیے، ہم لوگ بھوکے ہیں، مسافر ہیں. بستی ایسے شقی لوگوں کی تھی، بد کردار لوگوں کی، کہ ان میں سے کوئی بھی ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار نہیں. لیکن ابھی اسی بستی میں سے دیکھا ایک دیوار گرا چاہتی ہے، تو وہ حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ ان بدبختوں کی یہ خدمت کرنی تھی، اور اگر کرنی تھی تو ان سے اجرت طلب کرتے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہوتا. انہوں نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، بس اب میرا اور تمہارا معاملہ ختم ہوا، اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ میں کچھ حقائق تمہیں بتا دوں. دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کشتی جس کو میں نے عیب دار کر دیا تھا وہ غریبوں کی تھی، مسکینوں کی تھی، اور اس کا بادشاہ جو تھا آگے جہاں وہ کشتی جا رہی تھی، ایک بادشاہ ظالم ہے، ہر صحیح اور سالم کشتی کو وہ اپنے قبضے میں لے رہا ہے، کانفسکیٹ کر رہا ہے. میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے. ایک تختہ گیا، کشتی بچی. در حقیقت یہ شر نہیں تھا، ان کے حق میں خیر تھا. ان مزدوروں نے بھی سمجھا ہوگا کہ ہماری دیکھیے ایک ہی ہمارے پاس یہ کشتی تھی، اسی سے روزی کماتے تھے، اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے یہ، اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ، ہماری یہ کشتی بھی صحیح سالم نہ رہی. لیکن یہ کہ در حقیقت شر کے پردے میں خیر ہے، ظاہر شر ہے، حقیقت میں ان کے لیے خیر. اس نوجوان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ نوجوان اگر جوان ہوتا اور عمر اس کو ملتی اس بچے کو، تو بڑا سرکش ہو کر اٹھنا تھا، اس کے جینز ہی ایسے تھے، سرکش ہوتا، والدین کے لیے سوہانے روح بنتا. تو در حقیقت یہ رحمت خدا بندی ہے، اللہ کے حکم سے میں نے اسے قتل کیا ہے تاکہ وہ اپنے والدین ہیں نیک، والدین کو اس کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کو لے لیا ہے، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اب وہ والدین تو سوچتے ہوں گے، ہاں ہے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن، اور ہمارا یہ ایک ہی لال، ہمارا ایک ہی وہ آنکھوں کی روشنی، وہ بھی چھین لیا. انہیں کیا پتا کہ اس میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے خیر ہے، یہ بیٹا ان کے لیے شر بنتا، خیر نہ بنتا. اور تیسری بات فرمائی، وہ جو دیوار والا معاملہ ہے، یہ دیوار ملکیت ہے دو یتیم بچوں کی، ان کا والد بہت نیک تھا، کہیں ایسی حالت میں انتقال ہوا ہے کہ اب بچوں کے سر پہ کوئی نہیں ہے، کچھ دولت بھی تھی اور بستی نا ہنجاروں کی ہے، تو کچھ دولت اس نے اس دیوار کے اندر جو ہے گاڑ دی ہے، اس کی جڑ کے اندر. اگر یہ دیوار گر جاتی وہ اس کا خزینہ جو ہے وہ نکل آتا باہر، اور انہی ظالموں نے اس کو لوٹ لینا تھا. تو میں نے در حقیقت اس کو سیدھا کیا ہے، لِيَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہ یہ بڑے ہو جائیں، اپنی جوانی کو پہنچے، اور اپنا جو خزانہ ہے جو اس کے نیک والد نے ان کے لیے چھوڑا ہے وہ اس کو حاصل کر. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. اللہ نامعلوم کہاں کہاں سے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ کسی کو بھیج کر دیوار درست کرا دیتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی مزدوری اس کو دی جا رہی ہو، کسی بظاہر کسی شر کو کہ جو اس کے لیے فوری طور پر شر ہے، در حقیقت اسی کے پردے میں خیر آ رہی ہوتی ہے. سیاہیوں سے ہزی نہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی. یہی بات آئی تھی سورہ بنی اسرائیل میں، یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بسا اوقات بظاہر تو اپنے لیے خیر مانگ رہا ہوتا، حقیقت میں شر مانگ رہا ہوتا، اسے پتا نہیں جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے خیر نہیں شر ہے. لہذا راضی برضائے رب رہو، جو بات آئے اللہ کی طرف سے ہے، اس پر شکوہ اور شکایت نہ ہو. تمہیں کچھ پتا نہیں کہ شر کے پردے میں خیر آ رہا ہو، جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ شر ہو. ہر حال میں راضی برضائے رب اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر کار بند رہنا، اس کو جان لو، اور ظاہری چیزوں سے زیادہ متاثر نہ ہو. یہ ہے وہ چار درجے جو اس سورہ مبارکہ میں اس دنیا کے دجل سے نکلنے کے لیے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کے فریب کے پردوں کو چاک کر کے، اس کی اصل حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے بیان کیے گئے. اب آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک ہارٹ سرچنگ اور سول سرچنگ کا موقع ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہے، آیا اس دنیا ہی کے طالب بن کر رہ گئے ہیں، کہیں ہم خدا نہ خواستہ اس آیہ مبارکہ کی عملی تفسیر تو نہیں ہے، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ہم کہیں اس دنیا ہی کے چھل فریب کا شکار تو نہیں ہو گئے. اگر ایسا ہے کہ اصل مطلوب آخرت، نسب العین اللہ کی رضا، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، نسب العین اللہ کی رضا اور آخرت کو اپنی منزل سمجھ کر، اور دنیا کے اندر جو بھی اللہ کے احکام ہیں اور اللہ کے جو فرائض ہیں عطا کرتا، ان کو ادا کرنے کے لیے آدمی اپنی زندگی لگا دے، کھپا دے، جو حالات ادھر سے ادھر دائیں بائیں سے جو بھی مختلف حالات ہیں ان سے ہراساں نہ ہو، نہ کہیں کسی لالچ میں مبتلا ہو، تب تو بات ہے صحیح اور درست. ورنہ یہ ہے کہ قدم قدم پر یہاں ٹریپس ہیں، قدم قدم پر دھوکے ہیں، قدم قدم پر فریب ہیں، اور اس دنیا کا یہ دجل اور فریب اس دور میں اس ساری جو مادی ترقی ہے اس کی وجہ سے پہلے کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑھ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے فریب سے نجات عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.